تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتاب التصرف شروع کی تھی جس میں تصوف سے متعلق احادیث حضرت والا نے جمع فرمائی اور اس کی پہلی حدیث کا مختصر بیان شروع ہوا تھا. اور یہ وہ حدیث ہے جو کم و بیش ہر مسلمان کو معلوم ہوتی ہے, زبان کا خلائق ہے, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض. پچھلے جمعہ میں نے مختصرا عرض کیا تھا کہ علم کا طلب کرنا ایک تو وہ ہے جو ہر انسان کے ذمے فرض عین ہے, اور ایک وہ ہے جو فرض کفایا ہے. فرض عین کا بیان پچھلے جمعہ میں ہوا تھا کہ ہر وہ بات جو انسان کو ایک مسلمان کی حیثیت میں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے اس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے. ایسا ہی جیسے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکات فرض ہے, اسی طرح علم کا اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے. لیکن پہلے یاد کر چکا ہوں کہ اس علم کے حاصل کرنے کے لیے کسی باقاعدہ مدرسے میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں, باقاعدہ عالم بننے کی ضرورت نہیں, باقاعدہ کسی کے سامنے جانور تلمبز طے کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے جب فرض عین کیا تو اس کو آسان بھی کر کہ کسی بھی عالم سے, کسی بھی اللہ والے سے رابطہ قائم کر لے آدمی اور اپنی ضرورت کی معلومات اس سے حاصل کرے اور کرتا رہے جو جو واقعہ پیش آتا رہے, تو اس طرح علم حاصل ہوتا جائے گا. کتابیں چھپی ہوئی ہیں, ان کتابوں کو آگے مطالعہ کریں اور کتابوں کے مطالعے سے وہ علم حاصل کریں, یہ بھی اس سے بھی فریضہ ادا ہو جاتا ہے. لیکن توجہ کی بات ہے, دھیان کی بات ہے, اہمیت کی بات ہے کہ آدمی کے دل میں یہ اہمیت ہو کہ یہ کام مجھے کرنا ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں, قرآن کریم کی تلاوت یہ فرض عین ہے کیونکہ نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی, اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو حتی انسان اسی طرح پڑھے جس طرح وہ نازل ہوا اور جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور جس طرح حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے پڑھا اور جس طرح اس کے پڑھنے کا قاعدہ ہے, اس طرح پڑھنا ہر انسان کے ذمے فرض عین. اور دنوں میں اور اوقات میں تلاوت کرے یا نہ کرے, اور اوقات میں تلاوت کرنا فرض عین نہیں, لیکن نماز میں تو فرض عین ہے. کم از کم سورت فاتحہ تو پڑھتا ہے, سورت فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملاتا ہے, تو اس کو پڑھنے کے لیے وہ طریقہ ہونا چاہیے جو اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف عطا فرمایا کہ جہاں اس کے اوپر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن کو قیامت تک کے لیے اس طرح محفوظ کر دیا کہ اس کا ایک نقطہ ایک چھوٹا نہیں بدل سکتا. الحمدللہ بخلاف پچھلی آسمانی کتابوں کے جن میں خدا نے کیا کچھ تعریفات ہوتی چلی ہوئی. اللہ نے فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, ہم ہی نے نازل کیا, ہم ہی اس کی بات کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ شرف عطا فرمایا ہے اس کو قرآن کریم کو, وہاں اس امت کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اس نے صرف قرآن کی لفظوں کی حفاظت نہیں کی بلکہ اس کے ایک ایک پڑھنے کے انداز تک کی عبادت کی. ایسی عبادت کی کہ کون سا حرف کس طرح ادا ہوگا, کیا اس کا مخرج ہے, کیا اس کے اندر صفات ہے کہ اس کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے. اس کے لیے پورا ایک علم وجود میں آ گیا جس کو علم تجوید کہتے ہیں, اور یہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ وہ علم زندہ ہے, پائندہ ہے, قابل ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کی عبادت فرمائی ہے اس علم کی بھی عبادت فرمائی. وہ علم اسی لیے ہے کہ چاہے آدمی کی مادری زبان عربی نہ ہو لیکن وہ اس علم کے ذریعے اس قرآن کریم کو پڑھنے کا وہ طریقہ سیکھ لے. یہ سیکھنا ہر مسلمان کے ذمے فرض عین, یہ فرض کفایا نہیں, اس میں کوئی چھوٹ نہیں, بلکہ اس کا پڑھنا فرض عین ہے, ہر مسلمان کے ذمے ضروری ہے. سمجھ سکے ضروری کہ اپنی حد تک پوری کوشش کر لے اس طرح پڑھنے. اب اس معیار کے اوپر ہر انسان اپنے گریبان منہ ڈال کر دے کہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے وہ طریقہ جو مطلوب ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی وقت صرف کیا کہ نہیں. پڑھ کے دیکھو, سورہ فاتحہ سب پڑھتے ہو نماز میں, لیکن کسی جاننے والے کے سامنے پڑھ کے سناؤ کہ اس طرح پڑھتے ہیں, تو پتہ چلے گا کہ اس سورہ فاتحہ میں جو سات صرف سات آیتیں ہیں ان سات آیتوں کے پڑھنے میں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں. حروف صحیح ادا نہیں ہو رہے. اب اردو میں تو چونکہ ہا اور ہا میں کوئی فرق ہی نہیں, لہذا وہ الحمدو کے بجائے الحمدو پڑھ گئے. اب توجہ نہیں, فکر نہیں کہ بھائی یہ صحیح ادا ہوا کہ نہیں ہوا. عربی اردو میں سا میں اور ساد میں اور سین میں کوئی فرق نہیں, ہر ایک کا ایک جیسا ادا کرتے ہیں. ثواب کہیں گے تو وہ بھی اسی طرح کہیں گے, اور ثواب کہیں گے تو وہ بھی اسی طرح کہیں گے, ساد والا کوئی فرق نہیں. تو اس کی وجہ سے قرآن کریم کے الفاظ میں اس کو پڑھنے میں بھی اسی طریقے سے پڑھتے ہیں. نتیجہ یہ کہ جو مطلوب طریقہ تھا تلاوت کا وہ ادا نہ ہوا اور یہ فرض عین چھوٹ گیا. اس معیار پر ذرا جانچ کر دیکھو. اور یہ تو ہے ہی ہے کہ مجہول پڑھنے کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے, الحمدللہ رب العالمین کے بجائے الحمدو, الحمدو کے بجائے الحمدو پڑھیں. اب یہ وہ طریقہ نہیں جو مطلوب ہے تلاوت کا, اور اس کو سیکھنے میں کوتاہی, ساری عمر مسلسل انسان گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے فرض عین کا ترک کرنے کی وجہ سے. اب اندازہ لگائیے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں باقی وقت, لیکن اس کا جو رکن اعظم ہے یعنی قیام اور اس کے ساتھ قرات, وہ قرات جو ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی. وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس واسطے کہ جو فرض عین تھا اس کا پڑھنے کا طریقہ وہ اختیار نہیں کیا. کبھی ساری عمر دھیان بھی نہیں آیا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ صحیح پڑھ رہے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان کے ذمے علم کا طلب کرنا فرض ہے, یہ اس میں داخل. اور یہ کوئی لمبا چوڑا معاملہ نہیں. کبھی سوچو کہ بھائی یہ تو بڑا لمبا سبق بتا دیا کہ کسی مگر مکتب میں جا کے داخل ہو کر بچوں کی طرح پھر دوبارہ پڑھیں قرآن شریف, لمبا چوڑا معاملہ نہیں. اس واسطے کہ سارا علم تجوید جو ہے وہ گھومتا ہے حروف تہجی کے اوپر, یعنی الف سے لے کر یا تک کتنے ہیں بھائی, 29 27 28 29 جتنے بھی ہوں 30 سے کے اندر اندر ہیں حروف تہجی, الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں ان کو کسی سے 30 سمجھ لو اگر حرف ہیں ان کو ادا کرنے کا طریقہ صحیح آ جائے بس سمجھ لو کہ علم تجویز آ گئی اور ایسی پڑھنا آ گئی. تو 30 حرف ہیں نا, اگر 30 حرف ہیں تو روزانہ ایک حرف کا صحیح طریقہ سیکھ لو کسی سے. اگر روز ایک حرف کا طریقہ سیکھ لیا تو ایک مہینے میں سارے حروف صحیح ہو گئے. اور جب سارے حروف صحیح ہو گئے تو سارا قرآن انہیں حروف کے اندر تو ہے, اور کیا ہے, سارا قرآن کریم اسی حروف کے اندر غائب ہے. تو اگر ان حروف کو صحیح پڑھنے کا طریقہ آ گیا تو قرآن کریم کے تفسیر کا تجویز کا طریقہ آ گیا. تو یہ کوئی لمبا چوڑا معاملہ نہیں, 30 حروف کو سیکھنا. اس میں سے بہت سے حروف کہتے ہیں کہ جن کے لیے کوئی خاص بہت لمبا چوڑا فائدہ سیکھنے کی ضرورت نہیں, زبان پر ویسے ہی چڑھے ہوئے ہوتے ہیں, اور بعض ہیں تو ان کو پڑھنے کا طریقہ سیکھ لو. ایک حرف روزانہ سیکھو تو ایک مہینے میں کام ہو جائے, لیکن ساری عمر گزر گئی اور قرآن غلط پڑھتے رہے, قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا, اور دھیان نہیں, توجہ نہیں, التفات نہیں, اس کو کہتے ہیں تل اوجھل پہاڑ, کہ ایک تل نے پورے پہاڑ کو اوجھل کر رکھا. اتنا آسان کام اور اتنی اس کی طرف سے غفلت. یہ سب اس وجہ سے کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم جو فرمایا تھا اس کی طرف دھیان, سارا زور جو ہے وہ اس علم کی طرف ہے جو کوئی پیسے مہیا کرے, جو روٹی حاصل کرنے کے لیے کارآمد ہو, جس سے دولت ملے, جس سے دنیا میں منصب اور عزت ملے, اس کی طرف دھیان ہے. لیکن جس علم کی ضرورت ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے, اس کی طرف دھیان نہیں, توجہ نہیں, فکر نہیں. اور رونا تو یہ ہے کہ عوام تو عوام جو دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, بعض اوقات اچھے خاصے عالم ہو گئے, دورہ حدیث پڑھ لیا اور عالم ہو گئے, اور قرآن کریم صحیح پڑھنا نہ آیا. وجہ اس کی ہے کہ جو علم فرض کفایا تھا اس کی طرف توجہ بے انتہا, لیکن جو علم فرض عین تھا ہر ایک انسان کے دل میں ضروری تھا اس کی طرف توجہ, اس کی طرف التفات. تو بھائی یہ میں پہلے بھی بار بار کرتا رہتا ہوں کہ ہم جو یہاں پر بیٹھتے ہیں وہ کوئی تقریر واز کرنے کے لیے, رسمی تقریر واز کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے, اس لیے بیٹھتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں پر متنبہ فرما دے اور ان کی اصلاح کی کوشش سب مل جل کر. تو بھائی فائدہ اس کا جبھی ہوگا کہ جو بات ہم نے سنی تو پھر آپ اس کو عمل کریں. تو ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ میں قرآن شریف پڑھتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں تو یہ صحیح پڑھتا ہوں کہ نہیں. اگر پڑھتے ہو کسی کو سنا دو جاننے والے کو کہ بھائی میں ٹھیک پڑھتا ہوں غلط پڑھتا ہوں, اگر صحیح پڑھتے ہو تو سبحان اللہ بڑی اچھی بات, اور اگر کوئی غلطی ہے تو جتنی غلطی ہے جو کوتاہی ہے اس کو کسی جاننے والے سے سیکھ کر درست کر. اور اس میں یاد رکھو مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں, اگر مردوں کے ذمے تجوید ضروری ہے یعنی حروف کا صحیح ادا کرنا ضروری ہے تو عورتوں کے ذمے بھی ضروری ہے. یہ نہ سمجھے کہ عورتیں ہم کہاں سے قاریہ بنیں گی, تو قاریہ بننے کی ضرورت نہیں, لیکن حروف کو صحیح ادا کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے. تو اگر کسی خواتین کو بھی اس بات کا اہتمام چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ہم قرآن صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں, اگر نہیں پڑھ رہے تو فکر کریں, اور فکر کر کے کسی کے ذریعے اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کریں. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو علم فرمایا کہ ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے, یہ وہ علم ہے کہ جس کے بغیر انسان فرائض و واجبات پر عمل نہیں کر سکتا اور حلال و حرام کے احکام پر عمل نہیں کر سکتا, ان کو سیکھنا ہر انسان کے ذمہ ضروری ہے جس طرح بھی ممکن ہو. ایک اس میں اچھا طریقہ اس کے سیکھنے کا یہ بھی ہو گیا ہے کہ آج کل ماشاء اللہ جماعتیں جاتی ہیں, تبلیغی جماعت میں لوگ جاتے ہیں, تو اس کا بھی اس درجے کے علم کو سیکھنے کے لیے وہ بھی بڑا مفید ہوتا ہے کہ وہاں پر کچھ دن آدمی ایسے لوگوں کے لوگوں کی صحبت میں آدمی گزارتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر معلومات دین کی حاصل ہوتی ہیں, وہاں مستقل تعلیم کا بھی سلسلہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے کچھ وقت اس کا اندر لگا دے آدمی تو اس سے یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. غرض جو بھی طریقہ ممکن ہو اس کی فکر ہر مسلمان کو کرنی چاہیے کہ ہمیں ضروری معلومات آتی ہیں. اور جیسے میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ دوسرا حصہ فرض عین کا یہ ہے کہ آدمی جس مشغلے میں لگا ہوا ہے اس مشغلے کے بارے میں دینی احکام کا جاننا یہ اس کے ذمے پڑ جائیں. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ ایک آدمی تاجر ہے, تو اب تجارت کے جو بنیادی مسائل ہیں, کون سی تجارت حلال ہے کون سی حرام ہے, کون سی بے جائز ہے کون سی ناجائز ہے, اس کا جاننا اس کے ذمے ضروری ہے. ایک کسان جو ہل جوت رہا ہے اس کو تجارت کے مسائل جاننا ضروری نہیں, اس کو زراعت کے مسائل جاننا ضروری. ایک ملازم ہے تو ملازم پیشہ آدمی ہے تو ملازمت کے اندر انسان کو کیا کرنا چاہیے کیا اس کے ذمے شری واجبات ان کو جاننا ضروری. تو ہر شخص اپنے حالات کا جائزہ لے کر بھائی اس علم کو حاصل کرنے کی فکر کرے. الحمدللہ کتابیں اردو زبان میں آسان کتابیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذخیرہ موجود ہے. کسی سے پوچھو کہ میرا یہ مشغلہ ہے یہ میرا پیشہ ہے اور اس مشغلے اور پیشے کے لیے مجھے کون سی کتاب پڑھنی چاہیے کہ جس سے مجھے ضروری معلومات حاصل ہوتی. یہ فکر ہم مسلمان کو کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے یہ فکر یہ دھیان یہ توجہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے. دوسرا حصہ وہ ہے علم کا جسے کہتے ہیں فرض کفایا ہے, یعنی ہر ایک کے ذمے فرض عین نہیں جو اس کو حاصل کریں, لیکن ہر بستی میں کم از کم ایک آدمی کے ذمے ضروری ہے کہ ایک آدمی وہ علم حاصل کر لے. اگر ایک بستی میں ایک بھی ہو گیا تو سارے بستی والوں کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے. وہ ہے باقاعدہ علم دین, پورا سارا دین کا علم, جس کو کہتے ہیں کہ عالم بننا باقاعدہ, جس کے لیے باقاعدہ مدرسے میں داخل ہونا پڑتا ہے, اساتذہ سے علم حاصل کرنا پڑتا ہے اور 7-8 سال لگتے ہیں آج کل. وہ کم از کم ایک آدمی بستی میں ہونا سارے بستی والوں کے ذمے ضروری ہے کہ کم از کم ایک آدمی عالم ہو جو ان کو حلال و حرام کا علم دے سکے, جو مسئلے بتا سکے, جو ان کو دین کے باتیں سمجھا سکے. ایک آدمی کا ہونا ضروری ہے, سب نہ صحیح, ایک آدمی ہو جائے تو کافی ہے ایک بستی کے اندر. اور اس علم دین کی فضیلتیں بے شمار احادیث میں بیان فرمائی گئی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے. تو اس میں یہ فکر کرنی چاہیے کہ بھائی ہم جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے کے اندر کم از کم ایک تو آدمی ایسا ہو کہ جب ضرورت پیش آئے تو دین کا مسئلہ سیکھنے کی تو اس کے سے جا کے رجوع کیا جا سکے. کم از کم ایک آدمی کو اس کے لیے تیار کیا جائے, اور ایک آدمی کو جیسے میں نے عرض کیا یہ کم سے کم بات ہے, ورنہ ایک بڑی تعداد ہونی چاہیے, بڑی جماعت ہونی چاہیے کہ جو وقتاً فوقتاً انسانوں کی دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکے. اس کی طرف تو بالکل جب پہلی چیز کی طرف دھیان نہیں تو دوسری طرف تو کیا ہو کہ اس کی طرف باقاعدہ عالم بنانے کی فکر کریں اپنے اولاد کو اپنے گھر والوں اپنے بچوں کو. کیونکہ سارا دھیان یہ ہے کہ کسی طرح بچہ ذرا سا ہوش میں آئے تو وہ کسی انگلش میڈیم اسکول میں جائے, کسی مشنری اسکول میں جائے اور دنیا کے اعتبار سے اس کی قدر و منزلت ہو اور وہ پیسہ کما کر دے. سارا مسئلہ یہ ہے, باقی آخرت کی کوئی بات آئے نہ آئے کچھ اس کی فکر. ایک ساتھ تھے وہ ہمارے جاننے والے اور اچھے خاصے دیندار آدمی, نمازی, پرہیزگار, سب سے اول میں نماز پڑھنے والے, تہجد گزار. ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگے, بیٹے کو داخل کرا رکھا تھا کہیں, یہ آج کل کے جیسے اسکول ہوتے ہیں اس قسم کے, اس نے وہاں پر بڑی کامیابیاں حاصل کی, بڑے امتحان کامیاب کیے اور ڈپلومے حاصل کیے اور ڈگریاں حاصل کی, تو بڑا خوش ہو کر بتا رہے تھے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ فلاں اس میں ہے اور اس نے بڑی ڈگریاں حاصل کر لی, بڑا اول آتا ہے امتحان میں, پوزیشنیں حاصل کرتا ہے, انعامات ملتے ہیں, تقریروں کے مقابلے ہوتے ہیں, ڈبیٹ ہوتے ہیں تو ان میں جناب وہ جیتتا ہے اور یہ ہے وہ ہے. خیر میں کبھی لگ رہا مبارک کرے, باقی چلے گئے, یہ سب تو ہو گیا, باقی اس کی بات ہے کہ ذرا بے دین ہو گیا, ذرا بے دین ہو گیا, مطلب یہ کہ یہ تو ہو گیا لیکن ذرا سی تھوڑی سی معمولی سی خرابی یہ پیدا ہو گئی کہ وہ بے دین ہو گیا. گویا یہ اتنی معمولی سی خرابی ہے ان کے خیال میں ان خوبیوں کے مقابلے میں جو حاصل ہوئی کہ اس کو کہتے ہیں کہ ذرا سے بلڈنگ ہو. تو میرے بھائی دماجی رحمۃ اللہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا, تو لوگوں کو کچھ شک ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں انتقال ہوا کہ نہیں ہوا. تو کسی ڈاکٹر کو یا حکیم کو بلا لائے کہ بیٹا دیکھو یہ کیا حال ہے اس کا, کس حالت میں. تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے سارا کچھ چیک کیا اوپر سے لے کے نیچے تک, سارے اعضاء وغیرہ دیکھے سب. تو کہنے لگے کہ دیکھنے کے بعد کہ بھائی یہ آدمی تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, اس کا آنکھیں بھی ٹھیک ہے, اس کے ہاتھ بھی ٹھیک ہے, اس کے چہرہ بھی ٹھیک ہے, اس کے بال بھی ٹھیک ہیں, اس کی ہڈیاں بھی ٹھیک ہیں, سارا کچھ ٹھیک ہے, بس ذرا سی روح نکل گئی ہے, باقی اور سب ٹھیک ٹھاک. تو یہ فرمایا کہ اور تو یہ بڑی کامیابی حاصل کر رہا ہے, باقی ذرا سا بے دین ہو گیا. الحمد للہ تو بے دین ہو جانے کو اس طرح معمولی سی بات کہہ کر میں تو لڑ گیا. سن الحمد للہ یہ جانے کو. تو بھائی اس کی فکر کرو کہ کوئی نتیجہ ہوتا ہوتا یہ ہے کہ بنا دیا بڑا ماڈرن سے ماڈرن طریقے کے اسکولوں میں طالب اداروں میں داخل کر کے نام کہاں پہنچا دیا. جب صاحب بہادر بوڑھے ہوتے ہیں اور وہ اولاد جوان ہوتی ہے پڑھ لکھ کر, تو باپ کو بیوقوف بناتی ہے اور وہاں پہ اس تہذیب کی تعلیم حاصل ہوتی ہے کہ جہاں جب باپ بوڑھا ہوا تو اٹھا کر اس کو اولڈ ایج ہوم میں داخل کر دیا. اور وہاں مجھے انگلینڈ میں صاحب بتا رہے تھے کہ اولڈ ایج ہوم کا حال یہ ہے کہ میرے سامنے کا واقعہ ہے, اولڈ ایج ہوم میں بیٹھا ہوا تھا تو اولڈ ایج ہوم کے مینیجر نے ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے لڑکے کو ٹیلی فون کیا کہ بھائی آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے یہاں پر, تو آپ کو جلدی جا رہی ہے, آپ آ کر اس کے تدفین وغیرہ کچھ انتظام کرنا چاہیں تو کر دیں. تو انہوں نے جواب میں فرمایا صاحبزادے نے کہ بھائی وہ بڑا افسوس ہوا میرے باپ کا انتقال ہو گیا, تو ایسا کریں آپ کہ ذرا اس کی میں اس ذرا ایک بہت ضروری میٹنگ میں مجھے جانا ہے, تو اس واسطے آپ اس کو اگر تدبیر تقسیم کا انتظام کر دیں, بل میرے پاس دے دیجیے میں پے کر دوں. تو وہ بل وہ بھی احسان کیا انہوں نے کہ بل پے کر دیا اپنے باپ کے تدبیر تقسیم کا. تو یہ حالت ہو جاتی ہے. اکبر مرحوم کہتے ہیں کہ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں, ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. تو یہ حال ہے, وہی پھر اوپر جا کر سر پر جوتے لگاتے ہیں اور اس سے خوش ہوتے ہیں. تو الحمد للہ ارے کم از کم اولاد میں کوئی ایک آدمی تو ایسا تیار کر دو جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہو, تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے ثواب کا سامان پیدا کرے, تمہارے لیے کم از کم دعا کرتا رہے, تمہارے لیے اشارے ثواب کرتا رہے, اور اس کی پوری زندگی تمہارے لیے صدقہ جاریہ کرے. اس کی فکر تو کر لو, کم از کم اولاد میں ایک آدمی تو ایسا تیار کرے. یہ فرض کفایا ہے, اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت. یہاں ایک بات اور عرض کر دوں, اللہ وہ یہ ہے, وہ میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ صدقہ کی بات ہے یاد رکھنے کی. فرماتے تھے کہ بھائی علم دین بھی پورا کا پورا حاصل کرنا فرض کفایا, اور بہت سے دنیا کے علوم بھی فرض کفایا ہے. دنیا کے علوم جن کو ہم کہتے ہیں وہ بھی فرض کفایا ہے, اس واسطے کہ اگر کوئی نہ ان کو سیکھے تو دنیا کے کام کیسے چلے. اگر کوئی آدمی ڈاکٹر نہ ہو ساری زندگی, ساری دنیا میں کوئی آدمی, سارے ملک میں, سارے شہر میں کوئی آدمی ڈاکٹر نہ ہو تو کام کیسے چلے, بیمار ہو تو آدمی کس کے پاس جائے. لہذا ڈاکٹری یا طب کا حاصل کرنا بھی فرض کفایا ہے. اگر ساری بستی میں کوئی بھی نہ ہو میرے سب گنہگار ہوں گے, وہ فرض کفایا. اگر کوئی سارے بستی میں, سارے معاشرے میں کوئی بھی بڑھئی نہ ہو, کوئی انجینئر نہ ہو, کوئی باورچی نہ ہو تو دنیا کا کام رہ جائے. لہذا ان علوم کا حاصل کرنا بھی بقدر ضرورت فرض کفایا ہے. یہ بھی ایسے نہیں ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ ناجائز علوم ہے، نہ صرف جائز ہے بلکہ فرض کفایا ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بھی فرض کفایا اور وہ بھی فرض کفایا تو پھر علم دین کی کیا فضیلت ہے؟ یہ بھی فرض کفایا وہ بھی فرض کفایا، تو دونوں میں کیا فرق؟ ہم نے ایک فرض کفایا کی طرف لگانے کے بجائے دوسرے فرض کفایا کی طرف لگا دی، تو کیا فرق پڑا؟ تو خوب سمجھ لو، ہیں تو فرض کفایا لیکن فرض کفایا اور ضروری ہونے کے بھی دو معنی ہوتے ہیں. ایک وہ چیز ہوتی ہے جو اپنی ذات میں ضروری ہوتی ہے، اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جو صرف ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ضروری بن گئی، ورنہ حقیقت میں اس کے اندر کوئی خاص فضیلت نہیں تھی لیکن کس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ ضروری بن گئی. اس کی مثال یوں سمجھو کہ مکان بناتے ہو اپنا، اس مکان میں اس میں خوابگاہ بھی ہوتی ہے، اس میں بیٹھک اور ملنے جلنے کا کمرہ بھی ہوتا ہے، اور اس میں غسل خانہ بھی ہوتا ہے، بیت الخلا بھی ہوتا ہے. تو اگر کوئی بیت الخلا کے بغیر گھر ہو تو وہ نامکمل ہے، ادھورا ہے. لیکن کوئی کہنے لگے کہ جس طرح بیڈ روم ضروری ہے اسی طرح بیت الخلا بھی ضروری ہے، یا اگر بیڈ روم اور بیت الخلا دونوں ایک سب میں آ گئے، ضروری تو ہے لیکن وہ ضروری اس وجہ سے ہے کہ ایک مجبوری ہے، اس مجبوری کو پورا کرنے کے لیے بیت الخلا ضروری. لیکن بیڈ روم اور ڈرائنگ روم اپنی جگہ اور بیت الخلا اپنی جگہ، تو کوئی شخص ان دونوں کو ایک سب میں کھڑا نہیں کر سکتا. تو دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ ہیں ضروری، لیکن اس وجہ سے ضروری ہے کہ ان کے بغیر دنیا کا کاروبار نہیں چل سکتا، ان میں اپنی ذات میں کوئی فضیلت نہیں. لیکن دین کا جو علم ہے، اللہ کے کلام کا جو علم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو علم ہے، وہ اپنی ذات میں فضیلت رکھتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ شرف والا علم ہے. اس واسطے اس کی فضیلت دوسرے علم کی فضیلت پر بدر جہاں زیادہ ہے، ایسی جیسے کہ ڈرائنگ روم کی فضیلت بیت الخلا کے اوپر. تو اس واسطے ہیں تو دونوں فرض کفایا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو مقام اس کو بخشا ہے اس واسطے کہ وہ ذاتی طور پر اس میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے، ذاتی طور پر اس میں شرف رکھا ہے، یہ اس کا امتیاز. اور اسی واسطے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص بھی ایک قدم بھی بڑھاتا ہے اس علم کے حصول کے لیے، علم دین کے حصول کے لیے، تو ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایک گناہ معاف فرماتے ہیں، ایک درجہ اس کا بلند فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ جو شخص علم دین کے حاصل کرنے کے لیے چند قدم چلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے. ایک حدیث میں فرمایا کہ جو علم کو حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو جتنے عرصے علم کی تحصیل میں مشغول رہتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں بھی اس طالب علم کے حق میں دعائیں کرتی ہیں. یہ فضائل بیان فرمائے. وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، آپ کے صحابہ کا علم، آپ کے پیاروں کا، محبوبہ کا علم، اس واسطے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق، اگرچہ فرض کفایا وہ بھی ہو اور یہ بھی ہو، تو اس واسطے کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا مت ہو کہ بھائی دونوں علم برابر ہے. جو العلم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کا، اپنے وحی کے ذریعے نازل فرمایا، اس علم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس علم سے جو محض انسان کے تجرباتی علم. اس واسطے اگرچہ فرض کفایا ہے لیکن کم از کم ہر انسان اپنے خاندان میں کم از کم ایک آدمی کو تو اس کام کے لیے منتخب کرے کہ وہ عالم دین بنے باقاعدہ، اور یہ فرض کفایا کو حاصل کرے. ایک آدمی تو کم از کم کر لو تاکہ خاندان کی طرف سے فرض کفایا ادا ہو جائے. اب رہا یہ کہ صاحب جب مولوی بنا دیں گے اس کو تو وہ دنیا کا تو رہے گا، کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے، اور اس کی قدر منزلت کیسے ہو؟ تو میرے والد مالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بیان فرمائے کہ بھائی ایک یہ ٹھیک ہے کہ یہ علم جو ہے یہ پیٹ کے لیے حاصل نہیں کیا جاتا، یہ اللہ کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن ایک گارنٹی میں دے دیتا ہوں تم کو، بہت لمبی چوڑی تو نہیں، ایک گارنٹی دے دیتا ہوں، وہ یہ کہ جو شخص علم دین حاصل کر لے گا بس اب تک صحیح طریقے سے حاصل کر لے گا تو انشاءاللہ کبھی بھوکا نہیں مرے گا. اور میرے والد والدین تو فرمایا کرتے تھے کہ دیکھ لو تجربہ کر کے, آج تک کسی مولوی کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کہ خودکشی کر کے مر گیا, اس نے فقر و فاقے کی وجہ سے خودکشی کر لی. اور جن علوم کو تم دنیا کی معاش کے لیے ناگزیر اور ضروری اور بہتر سمجھتے ہو اس کے حاصل کرنے والے بے شمار ملیں گے جو خودکشی کر گیا ختم ہو گیا, لیکن اس علم کو حاصل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی بھوکا نہیں مرا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رحمت سے اس کو عطا فرماتے ہیں, غیب سے عطا فرماتے ہیں, اور اتنا عطا فرماتے ہیں ایک مرتبہ اگر انسان اللہ کا ہو جائے اللہ کے لیے دین کا علم حاصل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں سے دکھاتے ہیں کہ دنیا اس کے قدموں میں آتی ہے, ٹھوکرے مارتا ہے پھر بھی آ کر گرتی ہے, تاکہ ہی دنیا بھیارا لینا. اس واسطے کہ دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص دنیا کے پیچھے بھاگا دنیا اس سے بھاگی, اور جو شخص دنیا سے بھاگا دنیا اس کے پیچھے بھاگی. ایک مرتبہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ اللہ کا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ آنکھوں سے دکھا دے, آنکھوں سے دکھا دے کہ قدموں میں ذلیل ہو کر آتی ہے, وہ ٹھوکریں مارتا ہے پھر بھی آ کر گرتی ہے اور لپٹتی ہے اس کے قدموں سے, بشرطے کہ واقعتاً اللہ کے دین کا علم واقعتاً اللہ کے لیے اس نے حاصل کر لیا ہو. تجربہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتے ہیں. تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ میاں میرے والد فرمایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, کہ اللہ تعالیٰ چرندوں کو دیتا ہے, پرندوں کو دیتا ہے, درندوں کو دیتا ہے, ارے خنزیروں اور کتوں کو دیتا ہے, تو اس کے دین کا علم حاصل کرنے والے کو نہیں دے گا, اس کو محروم کر دے گا, اس کو رزق نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رحمت سے دکھا دیتے ہیں کہ وہ بھی, اور بسا اوقات جتنا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب ہو اور جتنا جتنا اس میں اخلاص ہو اس میں ہی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی عزت کراتے ہیں, دنیا کے اندر بھی عزت فرماتے ہیں. تو اس واسطے یہ فضول خیالات دل سے نکالو اور علم دین کی قدر و قیمت پہچانو, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت کیا دولت دی ہے, اور آج اس کی قدر و قیمت اس لیے معلوم نہیں ہوتی کہ آنکھوں کو چکا چوم کر رکھا ہے دنیا کی چمک دمک, اور جس دن یہ آنکھ بند ہوئی اور عالم آخرت کے مناظر سامنے آئے تو پتہ چلے گا کہ اس علم کی کیا قدر و قیمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام. اس لیے کچھ سمجھتا ہوں اولاد میں کچھ لوگوں کو تو تیار کرو انسان. میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ صدر فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دینی مدرسے جو ہیں اس میں لوگ چندے مانگتے ہیں کہ بھائی ان کو چلانے کے لیے چندہ دیں, تو والد صاحب فرما دیتے ہیں کہ بھائی پیسے کا روپے پیسے کا چندہ جو ہے وہ تو میں مانگتا نہیں, الحمدللہ ساری عمر نہیں مانگا کبھی جیسے مدرسے چلانے کے لیے چندہ, لیکن ایک چندہ مانگتا ہوں, وہ چندہ اولاد کا, وہ چندہ آدمیوں کا, کہ کچھ لوگ اس اللہ کے دین کے لیے خالص کر کے رکھتے ہیں کہ تاکہ وہ اس امت کے لیے ایک ذخیرہ بن سکے, خود تمہارے لیے ذخیرہ بن سکے آخرت کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی صحیح قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ,
دوسری حدیث جو اسی کتاب میں حضرت نے نقل فرمائی ہے
احیاء العلوم کے, جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس میں اکثر حدیثیں وہ ہیں جو امام غزالی نے احیاء العلوم میں نقل کی ہیں, انہیں کو حضرت نے زیادہ تر جمع کیا ہے. تو یہ حدیث بھی حضرت نے نقل کر دی ہے امام غزالی کی احیاء العلوم سے نقل کر کے, اور یہ وہ حدیث ہے جو لوگوں میں بہت ہی زیادہ مشہور ہے, شاید پہلی حدیث سے بھی زیادہ. وہ کیا کہ اطلب العلم ولو بالسیف, جس میں یہ کہا گیا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا کیوں نہ پڑے علم کے لیے. تو یہ حدیث لوگوں میں بہت ہی مشہور ہے, اور اتنی مشہور ہے کہ ہر شخص اس کو بالکل سیاق سباق سے قطع نظر کر کے جس طرح جس آتا ہے اس کو نقل کر دیتا ہے. تو اچھا ہوا کہ یہ آ گئے, جیسے میں اس کی حقیقت بھی عرض کر دوں آپ کے نام.
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث ہے نہیں صحیح, یہ لوگ مشہور ہو گئی ہے, لیکن حدیث کا صحیح سند کے اعتبار سے یہ مستند حدیث نہیں. علماء کی ایک بڑی جماعت نے تو اس کو موضوع قرار دیا. موضوع کا مطلب ہوتا ہے گھڑے ہوئے, کسی نے گھڑ کر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیا ہے, حضور نے یہ بات نہیں فرمائی. موضوع کا مطلب, اور کم از کم اتنا تو سبھی کہتے ہیں کہ حد درجے کی کمزور ضعیف حدیث ہے. خود حضرت نے بھی جب یہاں نقل کر دیا تو ساتھ میں لکھ بھی دیا کہ یہ نقل تو کر دی میں نے, لیکن یہ ہے بہت ضعیف حدیث, کمزور بالکل. اور حدیث ضعیف جو ہوتی ہے اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اس سے کوئی حکم مستنبط نہیں ہوتا, کوئی حلال کا حرام کا جائز کا ناجائز کا سنت کا مستحب کا کوئی حکم حدیث ضعیف سے کمزور حدیث سے مستنبط نہیں ہوتا, نکالا جائے. تو جو حدیث بے بنیاد ہو یا غیر مستند ہو کمزور ہو تو اس کی بنیاد پر کیا کوئی حکم لگایا جائے. لہذا پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے, بہت لوگ نقل کرتے پھرتے ہیں حدیث الفاظ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے, تو ہے کمزور بالکل. بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ موضوع ہے, لیکن یہ اسے کہہ رہا ہوں کہ اگر بالفرض کوئی صحیح سند سے ثابت ہو بھی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تو اس کا مطلب بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جس نے بھی اگر کسی نے گھڑی بھی ہے تو اس کے ذہن میں بھی مقصد وہ نہیں تھا جو آج نکالا جاتا ہے, وہ نکالا جاتا ہے کہ اس سے پتا چلا کہ چین میں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی علم دین تھا نہیں. حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چین کے اندر تو کوئی علم دین تھا نہیں اور آج بھی نہیں. تو جب چین جانے کو کہا جا رہا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین جاؤ, تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ صنعت کا علم, انجینئرنگ کا علم اور دنیا کے علوم. تو حضور نے جو ترغیب دیا جن جن باتوں کی, جن جن حدیث میں علم کی, تو اس سے مراد اصل میں دنیاوی علوم ہیں اور دینی علوم نہیں ہیں. یہ بہت کثرت سے بات آپ سنیں گے لوگوں کی زبان. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اول تو حدیث ہی غیر مستند اور قابل استدلال ہی نہیں, انتہا درجے کی صحیح, اور اگر صحیح بھی ہو تو کہا یہ جا رہا ہے مقصد درست کہنے کا یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی لمبا سفر کرنا پڑے, اس زمانے میں چین عرب سے بہت دور سمجھا جاتا تھا, تو اگر کوئی بہت لمبا سفر کرنا پڑے جتنا کہ چین جانے میں سفر کرنا پڑتا ہے, تو وہ بھی سفر کرو اور کسی طریقے سے علم حاصل کرو. یہ مقصد ہے, یہ مقصد نہیں کہ چین میں بنے سفر, مطلب یہ ہوا کہ چین میں سب مسلمان داخل تھے ایک مسلمان بھی تھا تو بولے فخر کا علم حاصل کرو, تو یہ مقصد تو تھا نہیں. مقصود یہ تھا کہ چاہے کتنا لمبا سفر کرنا پڑے اس کے لیے سفر کرو اور سفر کر کے وہ علم حاصل کرو. مقصود علم سے علم دین ہی, اور اسی کی فضیلت اور اسی کی فضیلت بیان فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے یہ اس حدیث سے کبھی مغالتا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دو باتیں آج عرض کی گئیں, ایک فرض کفایہ جو علم ہے وہ, اور دوسرا یہ کہ فضیلت کے اعتبار سے دنیا کے علوم میں اور یہ دین کے علوم میں زمین و آسمان کا فرق ہے, اگرچہ دونوں فرض کفایہ ہیں. اس واسطے اس طرف توجہ کی ضرورت ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی سمجھ لیجیے کہ علم تنہا کہ جان لینا ہے کہ کسی بات کو جان لیا, یہ تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی ایک دمڑی قیمت نہیں. صرف جان لینا, جب تک اس علم کے ساتھ عمل, اگر عمل نہیں تو علم جو ہے وہ بجائے فائدہ مند ہونے کے آخرت میں الٹا وبال بن. العیاذ باللہ. علم تو حاصل کر لیا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی طرف توجہ نہیں, فکر نہیں, دھیان نہیں, تو اللہ بچائے یہ علم وبال ہے آخرت کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھتا ہے. میرے والد جمالی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر تنہا علم فضیلت کی کا سبب ہوتا تو پھر اس کائنات میں سب سے زیادہ افضل ہستی جو ہے وہ شیطان کی, ابلیس, کیونکہ ابلیس کے پاس بھی بڑا علم ہے, اتنا علم ہے, اتنا علم ہے کہ امام راضی جیسے انسان کو کس کر گیا,
جاتے جاتے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو سنا ہوگا این وفات کے وقت میں آ گیا شیطان کے پاس اور آ کر مناظرہ شروع کر دیا. تو اس مناظرے کے اندر امام رازی دلیلیں دیتے رہے اور ان دلیلوں کو توڑتا رہا. تو یہاں تک کہ امام رازی آخر میں جا کر لاجواب ہو گئے. تو لاجواب کر دیا امام رازی جیسے آدمی کو. تو اس لیے عالم بہت بڑا ہے. اور مجھے یاد آگے بات کر رہا کہ مت مانا خان رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پتے کی بات فرما دیتے کہ شیطان جو ہے وہ اس میں تین عین ہیں. یعنی ایک عالم بہت بڑا, علم بہت بڑا, عارف بہت بڑا. عارف معرفت, اللہ کی معرفت بہت حاصل ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ دیکھو قرآن شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو دھتکار رہے تھے, جنت سے نکال رہے تھے, گالیاں درگاہ کیا جا رہا تھا, اس وقت بھی جا کے لوگوں نے دعا مانگیا کہ یا اللہ مجھے آپ نکال تو رہے لیکن میں میری ایک درخواست پر بھی قبول کر لیجئے, اور وہ یہ کہ مجھے قیامت تک کی مہلت عطا فرما دیجئے, قیامت تک کی زندگی دے دیجئے. فرمایا کہ عین راندے درگاہ کیے جانے کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور مانگنا یہ معرفت کی علامت ہے. کہ جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغلوب الغضب نہیں ہوتے, لہذا اگر دینا چاہیں گے رسل بھی دے دیں گے. تو اس وقت بھی مانگ گیا دعا. تو عارف بھی بہت بڑا تھا اور عابد بہت بڑا تھا, عبادت گزار بہت بڑا تھا, عبادتیں بہت اللہ تعالیٰ. تو عالم بھی تھا, عارف بھی تھا, عابد بھی تھا, تین عین تھے. بس فرماتے ہیں البتہ ایک چوتھے عین کی کسر تھی, وہ ہے عاشق. کہ عالم تھا, عابد تھا, عارف تھا, مگر عاشق نہیں تھا, عشق کی عین نہیں تھی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ راندے درگاہ. اس واسطے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کے آگے سجدہ کر, تو جواب میں اپنی دلیل پیش کر رہا ہے کہ تو نے اس کو آگ سے پیدا کیا, مجھے آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے پیدا کیا, آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے. بھلائے تو اپنی دلیل بڑی پکی ہے, آج بھی توڑ کے دکھاؤ, ٹوٹے گی نہیں, اتنی بڑی بھاری دلیل ہے. لیکن اس کو اگر کوئی چیز توڑ سکتی تھی اس دلیل کو, تو وہ صرف عشق تھا. عشق ہوتا, محبت ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی, تو جانتا کہ در حقیقت جب میرا مالک مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں آگے سجدہ کروں, تو چاہے وہ آگ وہ چیز جس کو سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ کتنی ہی مفضول کیوں نہ ہو, کتنی ہی حقیر کیوں نہ ہو, میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے آگے سجدہ ہو جاؤ. تو محبت نہیں تھی, عشق نہیں تھا, اس واسطے مارا گیا. تو اگر طرح علم کوئی فضیلت کی چیز ہوتی تو ابلیس سب سے بڑا افضل انسان, افضل مخلوق تھی اس کائنات میں. لیکن معلوم ہوا کہ علم تنہا کافی نہیں, جب تک کہ اس کے ساتھ ساتھ عمل, جب عمل ہو تو پھر علم جو ہے وہ درحقیقت سونے پر سہاگے کا کام کرتا ہے, وہ انسان کو شرف اور فضیلت بخشتا ہے. لیکن اگر خدا نہ کرے یہ نہ ہو تو الٹا وبال بن جاتا ہے. تو بھائی علم بھی حاصل کرنے کی فکر چاہیے اور اس کے اوپر عمل کی بھی فکر چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پڈلوی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.